الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وقال الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اس وقت خصوصی ایک نشست ہے, خاص طور پر مشرق وسطی میں جو غزہ کے مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی داستان ایک رقم کی جا رہی ہے, اسی سلسلے میں یہ آج ہماری دوسری نشست ہے. 7 اکتوبر کو, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے جو ظلم و ستم غزہ کے مسلمانوں پر ڈھایا گیا, اس پر 12 اکتوبر کو ہم نے ایک نشست ہے کہ جو کہ کی تھی, جس کا موضوع تھا ارض مقدس پر اسرائیلی جارحیت, امت مسلمہ کا امتحان. اور اس ذیل میں کچھ گزارشات اور ارض مقدس کی جو اہمیت ہے اور جو ظلم و ستم ہے اس پر کچھ باتیں آئی تھیں. بہرحال اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, جو کہ اس میں بہت زیادہ شدت کا معاملہ ہے, اس کے تناظر میں اور یہ بھی بات محسوس ہوتی ہے, ایک مزاج ہمارا کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس پر ایک وقتی احتجاج کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جذبات بھی پھر ٹھنڈے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال مسجد اقصی کا معاملہ, ارض مقدس کا معاملہ بالکل الگ ہے, اور اس حوالے سے کسی طور پر بھی ہمارے جذبات وہ ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے, بلکہ یہ جو بھی موضوع ہے اس کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو اسی ذیل میں اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام, آپ کے علم ہے کہ ایک ملگیر مہم کا آغاز ہے کہ جو 15 دسمبر سے اور 25 دسمبر تک یہ کیا گیا ہے, اور اسی تسلسل میں آج کی یہ نشست بھی ہے. اور اس مہم میں اپنی سی استطاعت کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام الناس میں بھی اس موضوع کو اجاگر کیا جائے اور اس کو زندہ رکھا جائے, اور سیمینارز کی صورت میں, جلسے عام کی صورت میں, اسی طرح احتجاجی مظاہروں کی صورت میں, ڈور ٹو ڈور جو بھی مواد ہے مسجد اقصی کی حرمت اور اسرائیلی جو بھی ظلم و ستم ہے اس کو پہنچانے کے حوالے سے, تو یہ کوششیں ہیں. اسی طرح جو حکمران طبقہ ہے اور جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان تک بھی بات کو پہنچایا جائے, تو یہ اس وقت کے کرنے کا ایک کام ہے. انشاءاللہ کچھ مزید کام جو کرنے کے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آ جائیں گی آخر میں. تو بہرحال یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے, تھوڑا سا ایک نقشہ مختصرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یعنی 7 اکتوبر سے اور آج تک, یعنی کوئی 2 مہینے سے اوپر کی یہ بات ہو چکی ہے, 21,700 کی فگر آج دیکھی, ورنہ یہ اس سے کہیں زیادہ اوپر یہ فگر ہوگی, جو یعنی 21,000 سے زائد شہادتیں ہیں کہ جو فلسطین میں وہ ہو چکی ہیں, خاص طور پر غزہ میں, اور 8,500 سے زائد بچے ہیں کہ جو کہ ان شہادتوں میں وہ پائے جاتے ہیں. پھر 4,500 سے زائد اس میں خواتین ہیں, عورتیں ہیں جو کہ شامل ہیں شہادتوں میں. یعنی گھروں کو تو مسمار کرنے کی کیفیت تو مسلسل وہ جاری ہے, لیکن جو بھی یہ ظلم و ستم ڈھانے والے اسرائیل، یہ ہسپتالوں کو بھی کہ جہاں پر زخمیوں کی دادرسی ہو رہی تھی اور مرہم پٹی ہو رہی تھی، ان کو بھی ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. پھر جو پناہ گزین کیمپس تھے ان کو بھی جو ہے وہ تباہ کیا گیا، اور انسانی حقوق کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو پاؤں تلے روندا ہے اسرائیل نے. اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی 5,000 ٹن وزنی بم ہیں کہ جو کہ غزہ پر جو ہے وہ گرائے گئے ہیں، اور غزہ کو جیل بنا کر اب اس میں یہ ہے کہ کوئی خوراک، کوئی پانی، کوئی بجلی اور گیس کی ترسیل اندر نہیں ہو پا رہی، بلکہ اس کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. پھر 11 لاکھ فلسطینیوں کو اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ یہ 11 لاکھ جو بھی فلسطینی ہیں وہ فوراً غزہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اور خالی کر دیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اس سے بہت گمبھیر صورتحال ہے. یعنی جو ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہاں سے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ خصوصی جو ہے وہ رحم فرمائے غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان مشکل حالات میں جو سب سے بڑی ڈھارس ہے ہمارے لیے اور جو ہمارے لیے پناہ گاہ ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. اور ایک آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140. اس میں تذکرہ تو ہے پس منظر میں غزوہ احد کا، اور غزوہ احد جو 3 ہجری میں مارکہ ہوا تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان، یہ دوسرا مارکہ تھا. تو اس میں ہم جانتے ہیں، ہم نے مطالعہ کیا کہ کس طرح سے عارضی شکست ہوئی، اور 70 ذی القدر صحابہ کرام ہیں کہ جو اس میں شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے جو آپ کے سگے چچا تھے، ان کے بھی لاش کا مسئلہ کیا گیا. تو بہرحال عارضی شکست ہوئی مسلمانوں، اور اس پس منظر میں پھر اہل ایمان کے مرہم یعنی زخموں پر مرہم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو ابھی پچھلے دنوں لاہور میں ایک تنظیم اسلامی کے تحت سیمینار ہوا، اور اس میں خصوصی طور پر انوائٹ کیا گیا تھا، مدعو کیا گیا تھا حماس کے جو اس وقت رہنما ہیں اور نمائندے ہیں یہاں پاکستان میں، ڈاکٹر خالد قدومی صاحب. انشاءاللہ میں آگے آخر میں اعلان بھی کر دوں گا کہ 25 دسمبر کو بھی یہ ایک جلسہ عام ہے کہ جو فیڈرل بیریا کے علاقے میں وہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تفصیلات آپ تک آ جائیں گی. اس میں بھی حماس کے جو بھی یہ نمائندے ہیں ان کو بلایا گیا ہے، ڈاکٹر خالد قدومی صاحب کو. انشاءاللہ وہ بھی اپنے جو بھی تاثرات ہیں وہ رکھیں گے، اور وہاں کی جو بھی صورتحال ہے تازہ ترین وہ ہمارے سامنے آئیں گی. تو انہوں نے بھی لاہور کے اس سیمینار میں اس آیت کو کوٹ کیا، خاص طور پر کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اس موجودہ صورتحال میں ہمیں قرآن ہی سے وہ تقویت ہے، وہ ڈھارس ہے کہ جو کہ ملتی ہے. اصل پناہ گاہ ہمارے لیے وہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اس سینریو میں قرآن مجید میں خاص طور پر جو شکست ہوئی تھی احد کے میدان میں، تو مرہم رکھا ہے زخموں پر. اور آج کی جو یہ سچویشن ہے خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے، یہ بھی ایک ڈھارس انہی الفاظ میں ہمیں نظر آتی ہے. فرمایا کہ اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرح مثلہ. اے مسلمانوں، اگر تمہیں آج چرخہ لگا ہے، کوئی مشکل تم پر آئی ہے، کوئی زخم تمہیں لگا ہے، تو یاد تو کرو کہ اسی طرح کا زخم ہے کہ جو کہ انہیں بھی لگا ہے. یعنی خاص اس سیناریو میں تعبیل عام خاص کے اعتبار سے، یعنی مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آج 3 ہجری میں اگر تمہارے 70 ذی القدر صحابہ ساتھی شہید ہو رہے ہیں، تو یاد تو کرو 1 سال پہلے بدر میں سن 2 ہجری میں یہی کفار تمہارے سامنے تھے، اور 70 ان کے بھی جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل بھی اس میں شامل تھا، وہ جہنم واصل ہوئے تھے، 70 کو تم نے قیدی بھی بنایا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ آج اگر تمہیں کوئی چرخہ لگا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو انہیں بھی اسی طرح سے پہنچ چکی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور اللہ فرمانے کہ ہم اسی طرح لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی ہار ہے تو کبھی جیت ہے. اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے کہ کون حقیقتاً اہل ایمان ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالی اس سے یہ بھی چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ ہے کہ جو کہ وہ سرفراز اس پر کر دے. واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, ان کو دوست نہیں رکھتا. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ تو جو ہے وہ آنی ہے, یعنی آج نہیں تو کل, یعنی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر تو نہیں ہے. اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. سورہ ہود کی آیت نمبر 102 کی بھی تلاوت آغاز میں کی گئی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی موضوع ہے کہ جو کہ بیان کیا ہے, یعنی جو 5-6 قوموں کے جو واقعات ہم تسلسل سے سورہ آراف میں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ سورہ ہود میں بھی آئے, 6 قوموں کو کس طرح سے نافرمانی میں اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا. تو وہاں پر بھی الفاظ یہ ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب اسی طرح سے لوگوں کی پکڑ کرتا ہے, یعنی ان بستیوں کی, کہ جب اس کے رہنے والے وہ ظلم کرنے والے ہوتے. ان اخذہ علیم شدید, اور بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے وہ دردناک بھی ہے اور بڑی شدید بھی. تو انشاءاللہ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی آنے والا نہیں, جو سپریم پار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, اس کے سامنے جتنے بھی سپر پاور بنتے رہے, چاہے وہ امریکہ, برطانیہ یا اسرائیل ہو, لہٰذا یہ ہے کہ ان کو نیست و نابود تو ہونا ہے, لیکن اس درمیان کے عرصے میں اصل میں امتحان ہے کہ جو کہ میرے اور آپ کو, جو 12 اکتوبر کو نشست یہیں پر ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ جو پورا سینیریو ہے, جو بھی ظلم و ستم ہے اس وقت جو کہ ڈھایا جا رہا ہے اسرائیل کا مسلمانوں پر, خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں پر, اس میں امت مسلمہ کا امتحان. اور آج کے موضوع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اس وقت امت مسلمہ کا اس پورے پس منظر میں کیا جو ہے ایک اسٹانس ہے, اور کیا اس کے معاملات ہیں اس وقت, کیا صورتحال ہے, وہ کیا کر رہی ہے, یہ بھی ایک دردناک داستان ہے کہ جو کہ انشاءاللہ چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے یہ ڈھارس ہمیں ملتی ہے, یہ موجودہ صورتحال کا ایک نقشہ آپ کے سامنے آیا. اب آئیے ذرا امت مسلمہ کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے اس وقت, وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. میں عرض کروں کہ انتہائی شرفناک طرز عمل ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر عرض کروں کہ دینی حمیت کا جنازہ ہے کہ جو کہ امت مسلمہ کا اس وقت جو ہے وہ نکلا ہوا ہے. بدترین اخلاقی پستی ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے, یعنی بالکل ہمارے بھائی مسلمان فلسطین میں, غزہ میں, ان کی ہر گھنٹے کے بعد کئی لاشیں ہیں کہ جو کہ اٹھ رہی ہیں, جنازے اٹھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مسلمان ممالک کا انہی دنوں میں جو صورتحال ہمیں نظر آئی, سعودی عرب کی اگر بات کریں تو وہاں پر ایک کنسرٹ ہے کہ جو کہ ایم بی ایس نے, محمد بن سلمان نے وہ منعقد کیا, اور شرم سے جو ہے وہ, یعنی معاملہ, یعنی وہ جو غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے والی بات, کہ اس میں ایسی فاحشہ عورت کو جو ہے وہ لایا گیا کہ جو یعنی اپنی فحش اعمال میں جو ہے وہ بڑی مشہور ہے دنیا میں, اور کہاں کہاں سے جو ہے فنکار فنکاراؤں کو لا کے اور ناز گانے ہیں کہ جو کہ وہاں پر ہوئے. یہ سعودی عرب کا حال کہ جو کہ حماس کے حملے سے پہلے وہ گود میں جو ہے وہ بیٹھ رہا تھا جا کے اسرائیل کے, اس کو قبول کرنے کے حوالے سے کہاں پہنچ چکا تھا. اسی طرح سے ہمارے پاکستان کی اگر بات کریں تو انہی دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو, لاہور لاہور ہے یہ ویک پورا یا 2 ویکس پر مشتمل پورا ایک پروگرام ہے کہ جو کہ لاہور میں کیا گیا, اور یہ ہے کہ وہ گل غپاڑے ہیں کہ جو کہ وہاں پر ہوئے. تو یہ اس وقت کی جو ہے وہ بڑی دردناک صورتحال ہے. اور بہرحال جو بھی کہنے والے ہیں مغربی دانشور حضرات, وہ حماس کے حملے کے بعد وہ یہ کہتے بھی نظر آئے اور ان کو شرم نہیں آئی, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کیا ضرورت پڑی تھی حماس کو حملہ کرنے کی اسرائیل پر اس طرح سے, اور یہ ہے کہ خام خاں کی غزہ کے مسلمانوں پر ایک ظلم و ستم ہے کہ جو کہ وہ ہو گیا اسرائیل کی طرف سے, تو حماس کو حملہ ہی نہیں کرنا چاہیے. تو اس پر میں کوٹ کروں گا خالد قدومی صاحب کو کہ جو لاہور میں سیمینار میں انہوں نے جو باتیں کہیں اس حوالے سے, اور خاص طور پر اس کامنٹ کے حوالے سے کہ جو کہ مغربی دانشور حضرات نے یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر بیٹھ کے کہے کہ بھئی کیا ضرورت پڑی تھی حماس کو. تو خالد قدومی صاحب نے کہا کہ بھئی کیا 7 اکتوبر سے پہلے ہم کوئی عزت کی زندگی گزار رہے تھے غزہ کے مسلمان, یعنی ہمیں جو ہے وہ کوئی غزہ کو جو ہے وہ ہانگ کانگ بنایا ہوا تھا, بڑی آسائشوں میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا غزہ کے مسلمانوں کو 7 اکتوبر سے پہلے. اور بہرحال یہ ہے کہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ دیگر ممالک کے لوگوں کو تو بڑا یہ ایک یعنی چبھن ہو رہی ہے کہ حماس نے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا حملہ کر کے. ورنہ اگر آپ سوچیں کہ حماس کے حملے کے بعد جو مصائب آئے ہیں وہ کس پر آئے ہیں؟ وہ غزہ کے عوام پر آئے ہیں. کئی کئی ویڈیوز ہیں کہ جو کہ وہاں سے آ رہے ہیں, وہاں پر آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نوجوان نظر آ جائیں گے. وہ اللہ سے تعلق قائم کرنے والے وہ بوڑھے بھی ہیں کہ جو کہ ان کی ویڈیوز نظر آ جائیں گی, بڑی ایمان افروز. لیکن کوئی ایک ویڈیو جو کہ آج تک ہمیں نظر آئی ہو کہ جس میں غزہ کے عوام نے کسی ایک شخص نے بھی کوئی ویڈیو بنا کر چڑھائی ہو اور دعائی دی ہو حماس کے جو بھی سولجرز ہیں ان کو کہ خامخا انہوں نے حملہ کیا اور ہماری مصیبت آ گئی, کوئی ایک ویڈیو ہمارے پاس ایسی آئی؟ یعنی ظلم ٹوٹا ہے غزہ کے عوام پر, لیکن وہاں سے کوئی شکایت کا معاملہ, کوئی ویڈیو ایسی نہیں آئی کہ جنہوں نے حماس کے سولجرز کو جو ہے وہ مجاہدین کو برا بلا کہا. لیکن یہ ہے کہ یہ بس آرام سے ٹھنڈے اے سی ماحول میں بیٹھے ہوئے جو بھی یہ مغربی انجیکشن جن کو لگے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ ایک چبھن ہے کہ جو کہ ہوتی رہتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. پھر خالد قدومی صاحب نے پھر اسی نقطے کے ذیل میں ہمیں کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ یاد دلائیں کہ بھئی 7 اکتوبر کے حملے سے پہلے کیا اسرائیل جو ہے وہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا تھا؟ کوئی اس کی طرف سے کاروائیاں نہیں ہوئیں غزہ کے مسلمانوں پر؟ کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ میں توڑے گئے؟ انہوں نے یاد دلایا کہ 1948 میں اسی اسرائیل نے 600 گاؤں ہیں, ویلیج ہیں کہ جو کہ نقشے سے بالکل ختم کر دیے. یہ ظلم و ستم اس نے ڈھایا. پھر 1982 میں لبنان کے جو علاقے ہیں صابرہ اور شتیلہ, اس پر کس طرح سے اس کے کیمپوں پر فلسطین کے مسلمانوں کے جو کیمپس تھے اس پر قتل عام کیا اور 3500 سے زائد مسلمان ہیں کہ جو کہ وہاں پر شہید کیے اسرائیل نے, اس میں وہ شامل تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے تو مثال دی کہ بھئی یہ تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ کسی کے گھر میں, آپ کے گھر میں اگر کوئی ڈاکو آ جائے تو بہرحال یہ ہے کہ آپ جب ڈاکو آ جائے تو آپ اپنے دفاع میں کیا کریں گے؟ جو بن پڑے گا وہ کریں گے نا اپنے تحفظ کے لیے. لیکن یہ ہے کہ کوئی ڈاکو آ جائیں اور اس آرام سے کوئی بیٹھا رہے, ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ تو اسرائیل کیا ہے, یہ تو ڈاکو ہے, یہ تو غاصب ایک یعنی لوگ ہیں کہ جو کہ یعنی غزہ میں آ کے اور اپنی چودراہٹ وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس پر قابض ہونا چاہتے ہیں. تو وہاں کے عوام اور حماس کو یہی کرنا تھا اور بالکل ٹھیک کیا اپنی زمین کو آزاد کرانے کے لیے. اور وہاں کے جو بھی عوام ہیں ان کی جو کیفیات آ رہی ہیں وہ تو بڑی ایمان افروز ہیں. تعلق اللہ سے جو انہوں نے قائم کیا ہوا اس سچویشن میں وہ واقعتاً دیدنی ہے. اللہ تعالی ہمیں کسی درجے میں یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے, ورنہ امت مسلمہ کی صورتحال میں نے اس کے انتہائی شرمناک ہے. او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے جی, یعنی مسلمان ممالک کے جو آرگنائزیشن ہے نمائندہ آرگنائزیشن, اس کا اجلاس ہوتا ہے اس ظلم و ستم پر اسرائیل کے, اور اس میں اکثر جو بھی ممالک ہیں اسلامی ممالک وہ اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کب اس کا کچھ نہیں رزلٹ نکلا, یعنی اب سارے ممالک جمع ہوئے تھے حکمران اور ایک تھریٹ ہے کہ جو کہ دیتے اسرائیل کو, لیکن کسی کی کوئی ہمت نہیں. وہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات جو اقبال نے کہا تھا, تو بہرحال یہ ہے کہ وہی چیز ہے کہ جو کہ نظر آئی. اور آج ہمارے پچھلے دنوں جو بیان دیا نگران وزیر اعظم صاحب نے کاکڑ صاحب نے وہ تو انتہائی افسوسناک ہے. یعنی ان کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعنی جو بھی سیاسی پالیسی ہے پاکستان کی جو کہ ہمیشہ سے چلتے آ رہی ہے قیام پاکستان کے بعد, ان کو تو سرے سے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, محسوس ہوتا ہوتا ہے. یعنی قائد اعظم جو کہ بانی پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ, ان کا جو اسٹانس ہے ان کا جو موقف ہے اسرائیل کے حوالے سے تو وہ تو بالکل واضح ہے. وہ جملہ تو بڑا تاریخی ان کا, انہوں نے کہا تھا اسرائیل کے حوالے سے کہ یہ اسرائیل کیا ہے, یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے, یہ ناجائز بچہ ہے. اور قیام پاکستان سے لے کر آج تک یہ سیاسی ہمارا ایک اسٹانس ہے کہ جو کہ رہا اسرائیل کے حوالے سے, جب بھی ہم نے کسی کو جرت نہیں ہو کہ اس کو تسلیم کرنے کی. لیکن اب جو ماحول بنایا جا رہا ہے یعنی وزیر اعظم کا یہ بیان اور پھر ہمارا جرنیل ابھی امریکہ میں بیٹھ کر اور جو بھی وہاں پر معاہدے ہو رہے ہیں, تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی پھر اسی ڈگر پر ہیں کہ جو کہ چلے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو یہ دن ہے کہ جو کہ بدلتے رہتے ہیں. حماس کے لوگوں نے بھی جو جرت دکھائی ہے, خالد قدومی صاحب نے وہ واقعات بیان کیے, کہ پتھروں سے یہ مقابلہ شروع کیا تھا وہاں کی عوام نے, چھوٹے چھوٹے بچے. اور لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے اب وہ ترقی کرتے کرتے اب وہ میزائل ٹیکنالوجی وہاں تک جو ہے وہ آئی ہے, پہنچی ہے, اور یہ گلیڈیٹر سے کس طرح سے اوپر سے اتر کر, اور یہ ہے کہ کم وسائل میں جو اتنا بڑا نقصان, یعنی 100 سے زائد قیدی ہیں کہ جو کہ سولجر ابھی ان کے پاس موجود ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ بکتر بند گاڑیاں ہیں کہ جو کہ اڑائی ہیں انہوں نے, اور کتنی ہلاکتیں کہ جو کہ اسرائیل کے فوجیوں کی ہوئی ہیں, یہ تو میڈیا وہ خبریں دیتا نہیں ہے, وہ فگرز آتی نہیں, اصل فگر تو بہت زیادہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو بھی بات آئی ہے سورہ آل عمران کی آیت میں کہ تم یاد کرو کہ یہ چرخے ان کو بھی لگے اور لگ رہے ہیں, اسرائیل کو بھی چرخے لگ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دو ریاستی جو ہلکا فارمولہ نگراں وزیر اعظم کی طرف سے آ رہا ہے, یہ کتنی احمقانہ بات ہے. یعنی یہ ہے کہ وہ ڈاکو اس سے اب کمپرومائز کرنے والی بات ہو رہی ہے, وہ بھائی اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس علاقے میں وہ اپنی جگہ بنائے. پوری تاریخ ہے کہ جو کہ اسرائیل کی ہمارے سامنے ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بالکل آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں, اور ہاتھ رکھ کر ہم جو امریکہ بہادر کہہ رہا ہے اس پر جو ہے وہ ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے, اور باقی 58 اسلامی ممالک اب اندازہ کریں, یعنی وہاں معاملہ یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ سے آگے کچھ چیز نظر نہیں آتی. یعنی قراردادیں پاس ہو رہی ہیں اور بس وہ نشستن برخاستن والی کیفیت ہے کہ جو کہ ہو رہی ہے, اجتماع منعقد ہوتے ہیں اور پھر دعا ہوتی ہے اور ختم ہوتے ہیں, کچھ احتجاجی کلمات ہیں کہ جو کہ ادا ہو جاتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے, جو کرنے کے کام ہے وہ میں آگے اختتام پر انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی ایون صورتحال یہ ہے کہ جو رفا گیٹ ہے بارڈر پر مصر کے, مصر اسلامی ملک ہے بھائی, کم از کم اس کو تو کھولو نا, جو اتنے بڑے یعنی تعداد میں وہاں پر کنٹینر کھڑے ہیں جو کہ مسلم ممالک نے اور عوام نے وہ امداد ہے کہ جو کہ بھیجی ہے, وہ سارے بارڈر پہ کھڑے ہیں, ان کو کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی, رفا گیٹ کو کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی مصر کا جو بھی بارڈر ہے. تو بہرحال یہ اس وقت کی پوری صورتحال ہے. امت مسلمہ کا جو اس وقت طرز عمل ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے. بہرحال یہ ہے کہ ایک سنجیدہ کوشش دینی طبقات کی طرف سے ہوئی پچھلے دنوں, یعنی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی اجتماع ہے کہ جو کہ اکابر علماء کے زیر اہتمام وہ منعقد ہوا, اور الحمدللہ اس میں ایک تمام مقادف فکر کے جو بھی نمائندے ہیں وہاں پر موجود, اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اپنے جذبے کا اظہار کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی کام اپنے طور پر کرنے کا ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر اب یعنی کوئی عملی اقدامات کی ضرورت ہے کہ جو کہ محسوس ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اسرائیل کی کرنٹ وہ آپ کے سامنے آ گئے, اور امت مسلمہ کا جو طرز عمل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیا ہے. اب بہت ہی مختصر الفاظ میں جو حرمت مسجد اقصی ہے اس کو بھی اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیے کہ مسجد اقصی کی ارض مقدس کی ہمارے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک اہمیت کیا ہے, اور اس اعتبار سے جب یہ اہمیت ہمارے اندر ہوگی تو ہم کچھ تڑپ ہے کہ جو کہ وہ اپنی وہ ہمارے اندر پیدا ہوگی اور کچھ اقدام ہم کر سکیں گے. دیکھیں مسجد اقصی اور ارض فلسطین کی جو ارض مقدس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسجد حرام سے, وہ جو معراج کا واقعہ آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ, تو مسجد حرام سے آپ کو لے کے گیا ہے مسجد اقصی, اور یہی وہ مسجد اقصی ہے کہ جہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت ہے کہ جو کہ کس نے کرائی, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہمیت ہے مسجد اقصی کی. پھر یہ 17-16 مہینے ہیں کہ جو کہ ہمارا قبلہ بھی ہے کہ جو کہ رہا, اس کی طرف منہ کر کے ہم نے نمازیں ہیں کہ جو کہ ادا کی, اللہ کے رسول نے ادا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید اس ارض مقدس کو برکت والی سرزمین ہے کہ جو کہ قرار دیتا ہے. تفصیلات ہم نے 12 اکتوبر کے جو بھی بیان ہوا تھا اس میں ہم نے سمجھ لی ہے, وہ ریکارڈڈ انشاءاللہ آپ کو ویب سائٹ پر بھی بیان مل جائے. اسی طرح سے مسجد اقصی اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ان 3 مساجد میں شامل ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیارت کی نیت سے جو ہے وہ سفر کر کے جائے گا ان 3 مساجد میں, جس میں مسجد اقصی بھی شامل ہے, تو اس کی اجازت ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ زیارت کے لیے کسی اور مقام پر جانا ثواب کی نیت سے یہ یعنی ممنوع ہے چیز. لیکن تین مساجد جس میں مسجد اقصی بھی ہے اس میں زیارت کی نگاہ نیت سے جانا یہ ہے اصل میں کہ جس کی اجازت اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہی مسجد اقصی ہے کہ جس میں نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ سینکڑوں نمازوں کے برابر شریعت نے جو ہے وہ اس میں رکھا ہے. پھر اسی مسجد کی جو تولیت ہے, خاص طور پر جب عیسائیوں کا مسجد اقصی پر جو ہے وہ قبضہ رہا کافی عرصے, تو پھر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہرحال یعنی احاطہ کیا گیا اور احصار کھینچا گیا عیسائیوں کو جو ہے وہ یعنی اس مسجد اقصی کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے, تو مسجد یعنی وہاں پر جو عیسائی پادری تھے انہوں نے وہ پھر قبضہ مکمل نہیں ہو پا رہا تھا مسلمانوں سے, تو اندر جو بیٹھے پادری تھے انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی دیکھو ہمیں پتہ ہے کہ اس مسجد کو جو حاصل کرے گا وہ حکمران وہ کون ہے, اس کی جو بھی نشانیاں ہیں وہ ہماری کتابوں میں جو ہے وہ لکھی ہوئی, اور تم میں ابھی جو بھی یہاں پر موجود ہیں وہ حکمران ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو ہم اس کی چابیاں تمہارے حوالے نہیں کریں. تو مسلمانوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا نشانیاں ہیں ہمارے حکمران کی ہمیں بھی بتاؤ, تو جو بتائی گئی نشانی تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو حضرت عمر فاروق جو ہمارے خلیفہ ہیں ان کی نشانیاں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسج بھیجا گیا, وہاں سے وہ سفر کرتے ہیں اور وہ سفر بھی کیا نورانی سفر ہے, یعنی اپنے غلام کو لیتے ہیں اور سواری کو لیتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں, غلام سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سفر میں میں اوپر سوار رہوں گا اور تم نکیل پکڑ کے آگے چلتے رہو گے, نہیں باریاں لگیں. اور جب ارض مقدس میں داخل ہو رہے ہیں تو باری اوپر بیٹھنے کی کس کی تھی؟ غلام کی تھی, اور خود نکیل پکڑ کر خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ آ رہے ہیں, اور وہ یہ نشانیاں تھیں کہ جن کو دیکھ کر انہوں نے جو ہے وہ بغیر کسی جنگ و جدال کے وہ چابیاں ارض مقدس کی وہ حوالے کر دی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ اہمیت ہے اس ارض مقدس کی, ہزاروں انبیاء اس سرزمین پر جو ہے وہ آئے ہیں, اور بہرحال یہ ہے کہ یہ حرمت مسجد اقصی کی وہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. اب اگلا نقطہ کیا ہے کہ اسرائیل کرنے کیا چلا ہے, یعنی اسرائیل کے جو مضموم عزائم ہیں وہ کیا ہیں, ان کو بھی ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے ایک ایک کر کے. پہلی چیز یہ کہ یہ جو یہود ہیں نا یہ اپنے مسیح کے انتظار میں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کا جو مسیحا تھا وہ بھیج دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کر, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تو اس وقت یہود نے ایک بہتان جو ہے وہ گڑ دیا, معاذ اللہ کہ یہ تو ولد الزنا ہے, بن باپ کے پیدا ہوئے تھے موزانہ, اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ان کی رسالت سے ہی جو ہے وہ انکار کر دیا, بلکہ جب انہوں نے معجزات دکھائے عیسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں نے علماء نے یہود کے یہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ بھئی یہ تو اس یہ تو جادو ہے یہ معجزات نہیں ہے, اور جادو جو ہے وہ اسلام میں کفر ہے, اور یہ کفر کر کے مرتد ہو گئے, اور مرتد کی سزا جو ہے وہ دین اسلام میں کیا ہے, وہ صلیب دینا ہے سولی دینا ہے. تو لہٰذا اپنے طور پر تو انہوں نے کوششیں کی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا, روح اور جسم کے ساتھ رفع آسمانی ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یہود اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ بھیج دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو, لیکن اب یہ جو اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں مسیح وہ اصل میں ہوگا حدیث کے مطابق مسیح الدجال, یعنی وہ شخصیت دجال کی جو کہ آنے والی ہے, یہ اس کے انتظار میں, اور اس دجال کی جو عالمی حکومت ہے اس کو قائم کروانے کے لیے یہود کے پانچ نکاتی ایجنڈا ہے کہ جو کہ اس پر وہ عمل درآمد کر رہا ہے, یعنی وہ شخصیت دجال اس کی عالمی قوت کو قائم کرنے کے لیے پانچ نکاتی ایجنڈا ہے یہود کا. پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ ارض فلسطین پر جو ہے وہ قبضہ کیا جائے, اس پر آباد کاری ہے کہ جو کہ کی جائے, اور یعنی آپ دیکھیں کہ یہ 48 سے لے کر آج تک 1948 سے, اور کس طرح سے آہستہ 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 اس کی پرسنٹیج میں قبضے کی وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, تو یہ پہلا اس کا ایجنڈا ہے کہ ارض فلسطین پر قابض ہو کے اور آبادکاری کا معاملہ اپنا وہ بڑھایا جائے. نمبر دو, ایک بہت بڑی جنگ کو برپا کروانا یہ اس کے ایجنڈے میں شامل ہے, اور وہ بہت بڑی جنگ کی جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے آرمگیڈون, یعنی الملحمۃ الکبریٰ الملحمۃ العظمیٰ, اور اس کی جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ قرب قیامت وہ بڑی جنگ ہے کہ جو کہ ہونے والی ہے، کہ ایسی وہ جنگ ہوگی اتنی اس میں خون ریزی ہوگی کہ ایک پرندہ کہ جو کہ بڑا نفیس پرندہ ہے کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ صاف جگہ پر اترنا چاہتا ہے، لیکن اتنی لاشیں ہوں گی زمین پر خون میں لتڑی ہوئی کہ وہ تھک ہار کر اتر نہیں سکے گا، اترے گا تو مر کے اترے گا اور کسی لاشی پہ گرے، اس کو جگہ نہیں ملے. یہ ہے الملحمۃ العظما آرمگیڈون، یہ بڑی جنگ ہے کہ جو کہ برپا کرانا چاہتا ہے یہ اسرائیل. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں پھر وہ کیا چاہتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل کا قیام ہے کہ جو کہ عمل میں لایا جائے، یعنی یہ پورا نقشہ ہے کہ جو کہ اس کے ہیڈ آفس پر کہ کہاں کہاں اس نے پورا نقشہ ہے کہ جو کہ بنا دیا کہ ہم ہماری زمینیں آبا اجداد ہمارے جہاں جہاں رہے ہیں اس میں وہ مدینہ بھی ہے کہ جو کہ شامل ہے، لیکن یہ کہ احادیث میں یہ بات باز ہے کہ یہ مدینے میں وہ جو مسیح دجال ہے وہ انٹر نہیں ہو سکے گا، ان پر وہ قبضہ حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ پوری یعنی گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے یہ پوری جنگ ہے کہ جو وہ کروانا چاہتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہی گریٹر اسرائیل اور اسی کے لیے یہ کونے کونے سے دنیا سے جمع ہو کر اور وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ ہے کہ جو کہ بنے گا، عظیم قبرستان ہے کہ جو کہ بنے گا، یہ وعید ہے یعنی ان یہودیوں کے لیے. چوتھی بات جو چوتھا ایجنڈا اس کا وہ یہ ہے کہ یہ مسجد اقصا اور جو قبۃ الصخرہ ہے یعنی وہ جو گولڈن ٹیمپل آپ کو نظر آتا ہے وہ ایک الگ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے معراج ہوا تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر جو ہے وہ جو بھی خواتین وہاں پر زیارت کے لیے آتی ہیں ان کے لیے وہ مقام بنا دیا گیا، اور پھر مسجد اقصا جو ہے وہ ہٹ کر ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے اسرائیل کہ یہ مسجد اقصا اور قبۃ الصخرہ کو جو ہے وہ منہدم کیا جائے، اور منہدم کر کے اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل ہے کہ جو کہ تعمیر کیا جائے، یعنی ہیکل سلیمانی تیسری دفعہ، یعنی وہ دو دفعہ تو یعنی اس کو منہدم کر دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ یعنی جو بھی قوتیں تھیں اور پوری تاریخ ہے کہ جو کہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی روشنی میں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یعنی بخت نصر کے ہاتھوں سب سے پہلے منہدم ہوا، پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، اور پھر یہ ہے کہ اب یہ تیسری دفعہ یہ ٹیمپل تھرڈ ٹیمپل قائم کرنا چاہتے ہیں، مسجد اقصا کو اس کے لیے گرانا ہوگا ان کو، اور اس کے لیے پھر وہ سرنگیں بنانا، یہ ساری تفصیلات ہیں کہ جو کہ آپ کے علم ہے. پھر یہ تھرڈ ٹیمپل بنا کے یہاں پر تخت داؤدی کو جو ہے وہ لا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ جس پر بٹھا کر وہ دجال کے جو آنے والا ہے اس کی تاج پوشی ہو، اور یہ تخت داؤدی بھی بڑا ان کے لیے مقدس اس لیے ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی برطانیہ میں جو بادشاہ اور ملکہ وغیرہ وہ سنبھالتی ہیں عہدہ، تو ان کی جو تاج پوشی ہوتی ہے وہ ویسٹ منسٹر ابھی یہ وہاں پر یہ تخت داؤدی ہے کہ جو کہ رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہیں پر ان کی تاج پوشی ہوتی ہے برطانیہ میں جو بھی ملکہ یا بادشاہ وہ آتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر وہ تخت داؤدی ہے کہ جو کہ تھرڈ ٹینٹ پر وہ رکھیں گے، اور وہیں پر دجال کی تاج پوشی ہے کہ جو کہ انہیں کرنی ہے. پھر یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ تخت داؤدی رکھا جائے گا اور تاج پوشی ہو جائے گی دجال کی، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہودیوں کا جو گولڈن ایج ہے یعنی سنہرا دور وہ پھر جو ہے وہ شروع ہوگا، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جنت ارضی ہوگی، یعنی زمین پر ایک جنت ہے کہ جو کہ ہمیں حاصل ہو جائے گی اس کے بعد. اور پھر اس کام کے لیے عیسائیوں کو انہوں نے اپنا ہم نوا بنایا ہے، یعنی کئی صدیوں کموبی چار صدیوں سے ان کو رام کر لیا عیسائیوں کو اپنے ساتھ وہ شامل کر چکے ہیں اس مشن میں، ان کی عیسائیوں کی پش بنائی ہے کہ جو کہ ان کو حاصل ہے، اور یہی وہ پیشن گوئی ہے کہ جو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 51 میں 1400 سال پہلے رب کائنات نے ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، کیوں؟ اولیاء بعدہم من بعد، یعنی وہ دوست ہیں اولیاء بعدہم بعدہم اولیاء بعد، یعنی یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ دوست ہیں. حالانکہ آپ ذرا سوچیں 1400 سال پہلے ان کے درمیان یہ کوئی دوستی نہیں تھی، کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا اللہ ہی گردان تھے، جبکہ یہود تو انہیں ولد الزنا معاذ اللہ قرار دے کے اور ان کا انکار کر چکے تھے، تو دوستی کیسے ہو سکتی تھی 14 سال پہلے؟ لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، یہ آج کی اس صورتحال کی ایک پیشن گوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس وقت کی جو ہے وہ صورتحال ہے، اور سورہ آل عمران یعنی یہ اسرائیل کے مضموم عزائم ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھے ہیں، کہ جو کہ تاریخ سے یہ چیزیں ثابت ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ ایک تو عزائم ہیں، ناپاک ارادے ہیں اسرائیل کے، یہودیوں کے، اور دوسری طرف پھر اللہ کی بھی اپنی پلاننگ ہے. وہ جو الفاظ آئے نا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی اپنی سازشیں کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی چالیں چل رہے ہیں، منصوبے ناپاک وہ بنا رہے ہیں، اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر ہے کہ جو کہ کر رہا ہے. یعنی یہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، اور ہر جگہ جہاں مسلمان قوت میں ان کو، جس طرح سے افغانستان میں اس کو جو ہے وہ اسلامی حکومت ختم کرانے کے حوالے سے جو بمبارمنٹ ہوئی، 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا، اسی طرح سے عراق میں کس طرح سے انہوں نے ظلم و ستم اٹھائے، تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح فلسطین کا معاملہ، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ساری قوتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں. اور اگر آپ کو بل گوریون کے وہ الفاظ کے جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس کے الفاظ اگر یاد ہو، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں، اگر ہمیں خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے ہے. اور اس نے کہا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں یہ پاکستان نہیں رہنا چاہیے. اور آپ اس کیفیت کو سمجھیے گا کہ یہ اس وقت اس کے الفاظ تھے کہ جب پاکستان اٹامک پاور نہیں بنا تھا. اب جب کہ یہ اٹامک پاور پاکستان بن چکا ہے، تو اب اس کی جو کیفیات ہیں وہ کیا ہوں گی، کیا اس کے عزائم ہوں گے پاکستان کے حوالے سے؟ تو اگر تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو صرف ظلم و ستم اسرائیل کا صرف غزہ کے مسلمانوں پر اور فلسطین تک محدود ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ اس کے بعد آگے بڑھنے کی پوری پلاننگ ہے، اور یہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے یہ ساری صورتحال ہے. تو بہرحال یہ چالیں اپنی چلیں گے، لیکن ومکر اللہ، ان چالوں کے اوپر جو خفیہ تدبیر ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہی گریٹر اسرائیل انشاءاللہ ان کا گریٹر گریو یارڈ ہے کہ جو کہ بننے جائے گا. اب آخر میں جو ہمارے کرنے کا کام ہے اس پر بھی نگاہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے تنظیم اسلامی کی طرف سے کچھ 14 کرنے کے کام ہیں کہ جو کہ سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر بھی جو ہے وہ کی گئی، اور ایک توجہ ہے کہ جو کہ اس حوالے سے وہ کرائے گئے. وہ 14 باتیں کہ جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز جو کرنے کا کام ہے اس پوری سچویشن میں، وہ یہ ہے کہ ہم قنوت نازلہ کا اہتمام ہے کہ جو کہ الحمدللہ مساجد میں اس کا اہتمام کیا گیا، اور یہ ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں کفار کے حوالے سے. اللہم خالی بین کلمتہم وزلزل اقدامہم ودمر دیارہم وخرب بنیانہم ومزق شملہم، مطلب یہ وشت شملہم، یعنی یہ دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ یعنی اختلاف پیدا کر دے، ان کی قوت کو جو ہے وہ بکھیر دے، ان کی جمعیت کو جو ہے وہ بکھیر دے. اور وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اور ایسے یعنی عذاب ان پر کوڑے برسا کہ جو مجرم قوم سے پھٹلتے نہیں. تو یہ دعاؤں کا اہتمام ہے، یہ قنوت نازلہ ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پہلی بات. پھر دوسری بات یہ کہ انفرادی سطح پر یعنی رات کے آخری پہر اٹھ کے خاص طور پر، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرما دے، نماز تہجد میں اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور یہ جو اسرائیل کی ظلم و ستم ہے اور اس کو برباد کرنے کے حوالے سے جو بھی یہ دعائیں ہیں، وہ خاص وقت ہے، خاص طور پر اس میں کوشش کر کے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہم سے بن پڑ سکتا ہے وہ تو کم از کم ہمیں کرنا چاہیے. یعنی ہم عملی طور پر کوئی ان کے ساتھ وہاں جا کر اس وقت کی جو بھی صورتحال ہے وہ کام ہم نہیں کر پا رہے، لیکن یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. پھر نمبر 3، انفرادی اور اجتماعی سطح پر گناہوں کو جو ہے وہ ہمیں چھوڑنا ہوگا. یعنی جو بھی پوری امت پر جو بھی مصائب آتے ہیں اس کی وجہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ فبما کسبت ایدیکم، ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پھر یہ کیفیات ہیں کہ جو رونما ہوتی ہیں. لہذا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی طرف ہمیں نگاہ کرنی ہے، چاہے وہ انفرادی گناہ ہو چاہے اجتماعی سطح پر گناہ ہو. یعنی انفرادی گناہ سے تو ہم فوری طور پر جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ کر ان کو تو چھوڑ سکتے ہیں نا، اس میں تو ہمارا اختیار ہے. اب اجتماعی گناہ کون سے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے سیناریو میں دیکھا جائے تو اجتماعی ایک بہت بڑا منکر ہے کہ جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے، جنگ ہے. اور وہ کیا ہے؟ سودی نظام. پھر اس کے علاوہ بے حیائی پر مبنی نظام. اسکول کالجز یونیورسٹیز میں اس وقت جو بچے بچیاں جو کچھ سیکھ رہے ہیں، ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، کنسرٹس ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہیں، میوزیکل یعنی کلاسز ہیں کہ جو کہ منعقد کی جا رہی ہیں. اس پورے سیناریو میں برابر گھر میں میت ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، اور ہماری صورتحال اس وقت یہ المان الحفیظ. غیرت نام تھا جس کا گئے تیمور کے گھر سے والی بات. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خاص طور پر اجتماعی سطح کے جو بھی گناہ ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ چھوڑنا ہے. پھر نمبر چار، جو ارض فلسطین ہے اور خاص طور پر یہ جو ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل ہے، اس کی تاریخ کا جو ہے وہ مطالعہ کریں. ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور یہ کیسے جو ہے یہ قابض ہوا اسرائیل، اور اصل جو حق ہے وہ یعنی اس فلسطین پر وہ کس کا ہے. لہٰذا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ آج مغربی دانشور حضرات ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے ہیں اس کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے ارض مقدس کی. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. کیسے معلوم ہوگا؟ تاریخ کا مطالعہ کریں، پڑھیں. پھر نمبر پانچ، اپنے بچوں میں جوش جہاد وہ پیدا کریں اور شوق شہادت ان کے اندر پیدا کریں. یہ بچے ہمارے بچے ہیں نا، آج ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم بتائیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے. ان کو پب جی اور اس طرح کے گیموں کے حوالے کر کے ہم نے بیڑا غرق آج کی نسل کا کہ جو کہ کیا ہے. یعنی پوری پوری رات پب جی پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں ہمیں یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو بٹھا کر الا ماشاءاللہ ہم کچھ اس اپنے اصل دشمن کی طرف کہ جو ابلیسی جو بھی ایک اس کا مظہر ہے یہ اسرائیل اور یہ یہود، اس کے بارے میں تاریخ بتائیں، اپنے مسلمانوں کی تاریخ بتائیں. یہ ہمیں کرنا ہے. جوش جہاد بھی پیدا کرنا ہے اپنے بچوں کے اندر اور شوق شہادت بھی پیدا کرنا ہے. نمبر چھ، فلسطینی مسلمانوں سے بھرپور اس وقت جو بھی ہم سے بن پڑے مالی تعاون ہمیں کرنا ہے. یعنی اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے، یعنی غذا کی بھی قلت ہے اور دیگر مسائل وہاں پر جنم لے چکے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جو ہم سے بن پڑ سکتا ہے وہ تو یہ بن پڑ سکتا ہے اس وقت، وہ تو ہمیں کرنا ہے. بھرپور مالی تعاون کریں، اپنے بچوں کی پاکٹ منی سے ان کو یعنی ایک ترغیب دلائیں، شوق دلائیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خرچ کرو. اپنے جو ہے وہ مال سے جو ہے وہ یہ کام ہے کہ جو کہ کریں، یہ کرنے کے کام ہے. اسی طرح نمبر سات، ہر سطح پر اسرائیل اور اس کو سپورٹ کرنے والے جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ سوشل الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آ کے اور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور دیگر کوئی کمپنیز کا معاملہ ہو، تو لہٰذا ایسے افراد کی، ایسے اداروں کی بھرپور مذمت ہے کہ جو کہ ہمیں کرنی چاہیے کہ جو اسرائیل کو جو ہے اور اس کے جو بھی ساتھ کھڑے ہیں مغربی ممالک، اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ایسے افراد کی اور اداروں کی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ بھرپور مذمت کرنی چاہیے. پھر پانچویں بات یہ ہے کہ پرامن احتجاجی مظاہرے، پرامن احتجاجی مظاہرے، اس سے بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک اثر ہے کہ جو کہ پڑتا ہے. آج افسوسناک صورتحال کیا ہے کہ مسلم ممالک میں بہرحال احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن یعنی غیر مسلم ممالک میں، مغرب میں، امریکہ میں اور کہاں کہاں، یعنی بڑے بڑے اجتماعات ہیں کہ جو کہ منعقد کیے گئے ہیں، احتجاج ہیں کہ جو کہ منعقد کیے گئے. تو بہرحال یہ بھی ایک شرم کا مقام ہے مسلمان ممالک کے حوالے سے. لیکن بہرحال جو بن پڑے اپنے پرامن احتجاجی مظاہرے، اس کے ذریعے سے احتجاج ہے کہ جو ریکارڈ وہ کرایا جائے. پھر نمبر نو، حکمرانوں اور افواج سے جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے، خاص طور پر کہ وہ عسکری مدد کرنے کے حوالے سے وہ آگے بڑھیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. عسکری مدد ہے کہ جو کہ کریں. دیکھیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، لیکن جو مقتدر طبقات ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیں نا، وہ ایک فوج ہے کہ جو کہ راحیل شریف صاحب کی قیادت میں جو بنی تھی مسلم ممالک کی، وہ کدھر بیٹھی ہے، وہ کس لیے بنی تھی؟ یہی تو وہ مواقع ہیں کہ جو کھڑے ہو کر وہ چیلنج کرتے کہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ اٹامک پار جو اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو دی، یہ پٹاخے پھوڑنے کے لیے دی تھی. یہ رخ ہے اگر کر دیا جائے اسرائیل کی طرف آج، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب جو حماس کے رہنما، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی یعنی اگر کچھ نہیں کر سکتے نا تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. حماس کے مجاہدین جو وہ وہاں سب یعنی تحفظ کے لیے وہ کافی ہیں. لیکن کوئی تو غیرت کا معاملہ ہو کہ بھائی یہ یعنی تم اس کے فضائی جو بھی راستے ہیں اسرائیل کے تم بند کر سکتی ہو، تم رفا کا گیٹ تم کھول سکتے ہو، وہ بھی ضرورت نہیں ہو رہی. اگر تم آ نہیں سکتے ہمیں کوئی تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی غیرت ایمان کا کوئی مظہر تو تمہارے اندر سے جو وہ نکلنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ حکمرانوں پر پریشر ڈالا جائے، افواج سے مطالبہ کیا جائے کہ عسکری مدد ہے کہ جو کہ وہ کریں، اور اسرائیل کے ساتھ خاص طور پر یعنی امت مسلمہ کے، یہ دسواں نقطہ ہے کہ جو کہ کرنے کے کاموں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ریاستی سطح پر فوجی تربیت وہ کی جانی چاہیے. دیکھیں شاید آپ کے علم میں ہو کہ اسرائیل کا بچہ بچہ اس کو بالکل اسکولنگ لیول سے جو ہے وہ تربیت فوجی دی جاتی ہے. ان کو ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ تمہارا اصل دشمن یہ مسلمان ہے، اور ہر شہری جو ہے وہ عسکری تربیت کا حامل ہوتا ہے اسرائیل میں، یہ حقیقت ہے. لہذا یہ ہے کہ یعنی امت مسلمہ کی ہر فرد کی ریاستی سطح پر فوجی تربیت ہو. کسی زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ این سی سی ہمارے کالج لیول پر جو ہے وہ کرائی جاتی تھی 10-20 دن کی، لیکن یہ ہے کہ اسے بھی جو ہے وہ پھر 9/11 کے تناظر میں پس منظر میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اتنی بزدلی کی کیفیت. تو بھارت یہ مطالبہ ہے کہ جو کہ کیا جائے، فوجی تربیت ہر مسلم کی جو ہے وہ ہونی چاہیے اپنے دشمن کے مقابلے پر. پھر نمبر 11، 14 باتوں میں سے 11ویں بات کہ مسلمان ممالک وہ اپنے اسرائیل کے لیے اپنی جو بھی فضائی حدود ہیں اس کو بند کریں، کہ اب بہت ہو چکا تمہارے جو بھی یہ ظلم و ستم ہے، اب تمہارے ہوائی جہاز ہماری سرزمین سے اوپر سے نہیں گزر پائیں گے، فضا سے نہیں گزرنے دیں گے ہم تمہیں. تو لہٰذا وہ فضائی حدود ان کی جو ہے وہ بند کی جائے، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. پھر 12ویں بات یہ کہ جن اسلامی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تجارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں انہیں غیرت جو ہے وہ آنی چاہیے کہ فی الفور ان کے جو بھی تجارتی تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، ان کو ختم کیا جائے. اور یہی رونا ہے کہ جو کہ خالد قدومی صاحب نے رویا ہے کہ کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو بھی وزیر خارجہ کوئی ان کے جو نمائندے ہیں سفارتی وہ ختم کر کے ان کو سفیر کو جو ہے وہ واپس بھیجا ہو الا ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جرت ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے، یہ توجہ ہے کہ جو کہ دلائز ہے. پھر 13ویں بات، سیکنڈ لاسٹ بات، کہ جو بھی نجی اور سرکاری سطح ہے اس پر کمپنیوں کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے، نجی سطح پر بھی اور سرکاری سطح پر بھی. یعنی ایسی کمپنیوں کا بائیکاٹ کہ جو براہ راست یا بل واسطہ اسرائیل کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. اور وہ پوری پوری لسٹیں ہیں کہ جو کہ الحمدللہ وہ سوشل میڈیا پر شیئر بھی ہو رہی ہیں. یعنی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ جو بھی پروڈکٹس ہیں کہ جو کہ ایسی پروڈکٹس کے جو کہ وہ ادارے کے جو اس کے بنانے والے ہیں وہ اسرائیل کو مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حصہ ہے کہ جو کہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو غیرت اور ایمانی تقاضا بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ حص ہم بیدار کریں کہ ہم اپنی چیزیں کہ جو کہ استعمال کریں، یہ اس وقت موقع ہے. بائیکاٹ کریں ان کی چیزوں کا، اس ہوش ٹھکانے آ جائیں. اور اس وقت جو بھی دنیا کی سطح پر یہ بائیکاٹ چل رہا ہے، اس کے یعنی جو اکنامک ایفیکٹ ہے اسرائیل پر وہ آیا ہے، اس کو ذرا سوشل میڈیا پر آپ جا کے دیکھیں اور میڈیا پر جا کے سرچ کریں تو آپ کو وہ کیفیت بھی ہے کہ جو کہ نظر آ جائے گی. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جو کانٹے کی بات ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے، کہ کسی خطے پر دنیا کے ہم دین اسلام کو غالب کر کے اور جو خلافت پر مبنی نظام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیا ہے اس کو جو ہے وہ غالب کر دیں، اس کی کوشش میں جو ہے وہ لگ جائیں. اور واقعتاً جب خلافت پر مبنی نظام قائم ہوتا ہے تو پھر یعنی دار الافتاء سے صرف فتوے نہیں دی نکلتے بلکہ پھر عملی اقدام ہیں کہ جو کہ کیے جاتے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ کانٹے کی بات ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ یہ پوری دنیا پر ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن کوئی ایک خطہ ہم نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر اللہ کا دین اپنی اصل بنیادوں پر قائم ہے. اس وقت چند سزاؤں کا نفاذ ہے سعودی عرب میں، مختلف اسلامی ممالک میں، لیکن وہاں پر سودی نظام بھی جاری ہے، بے حیائی پر مبنی نظام بھی سب کچھ جاری ہے. اس وقت جو نیون سٹی سعودی عرب میں بنائی جا رہی ہے 2030 ویژن، ذرا آپ تصور کر کے جو ہے وہ کام جائیں گے، جو ایم بی ایس جو ہے وہ کس ڈگر پر جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. یعنی شرطوں کا تصور تھا، اب جو بھی عمرہ حج کرنے سے واپس آ رہے ہیں تو وہاں اب شرطیوں کا تصور ہے، بلکہ وہ آغاز ہے کہ جو کہ ہو چکا ہے. یعنی جس طرح سے آپ کو مرد حضرات وہ فوجی لباس میں وہاں نظر آتے تھے، اب اسی لباس میں پین کوٹ میں آپ کو یعنی شرطیاں بھی ہیں کہ جو کہ نظر آ جائے. ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیے گئے، ڈرائیورز ہیں کہ جو کہ خواتین آپ کو نظر آ جائیں گے، اور یہ کہ وہ کنسرٹس تو اپنی جگہ منعقد ہوئے. نیون سٹی یعنی ہر چیز سے آزاد وہ ایسا شہر ہے کہ جو کہ وہاں پر آباد کیا جا رہا ہے. یہ 2030 ویژن سعودی عرب. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد جو ہمارے کاندھوں پر فرض ہے، ایک اجتماعیت سے جڑ کر جو دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے کوشاں ہو، یہ ہمارا فرض منصبی ہے، اور اس کی جدوجہد میں ہم آگے بڑھیں اور اپنی مشعلوں کو ہم تیز کریں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جو بھی یہ باتیں عملی اقدامات کے حوالے سے آئی ہیں کسی درجے میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی یہ اسرائیل کی بدبختیاں ہیں اور جو ظلم و ستم ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مقابلے پر کافی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور وہی اس کے ظلم و ستم کو جو ہے وہ روکنے والا ہے. ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح سے تو نے اصحاب الفیل کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا، قوم عاد کو برباد کر دیا، قوم سمود کو برباد کر دیا، قوم لوط پر جو ہے وہ پتھر برسا دیے، اے اللہ تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ان ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لے، ان کو نیست و نابود فرما، اور جو غیب سے مدد فرما غزہ کے مسلمانوں اور جو بھی ان پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتا اس کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے. دام در میں سکھنے، مالی تعاون ہو اور جو بھی اخلاقی تعاون ہو جو ہم کر سکتے ہیں، ہر سطح پر یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. یہ بروشرز ہیں، آپ کو یہاں بھی تقسیم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہفتے کو بھی ایک یہاں پروگرام ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 25 دسمبر کو بھی میں ابھی اعلان کر دیتا ہوں. بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی اس کا اہتمام جس سطح پر بھی ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمارے لیے سہولت بھی عطا فرمائے، اور جو جو مقادب فکر ہیں وہ اپنے اپنے حیثیتوں میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت بھی عطا فرمائے، شرف قبولیت بھی جو ہے وہ عطا فرمائے، اور عملی طور پر ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ ہمت یہ ایمان کی دولت عطا فرمائے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں وہ کھڑے ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.